الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی گزارنے کے طور طریقے بتلانے کے لیے اللہ نے جو نظام انبیاء کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا اس کا نام اسلام ہے. اس نظام کی پانچ بنیادیں ہیں، یا وہ نظام پانچ بنیادوں اور شعبوں پر حاوی ہے، اور جس کی زندگی میں یہ پانچ طریقوں سے اللہ کے حکموں کی تعمیل ہوگی، پانچوں اعتبار سے ہوگی، مکمل طور پر ہوگی، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ اور وہ کامل مسلمان، کامل ایمان والا ہے. اور جس کی زندگی میں بنیادی شعبوں میں کمی رہ گئی، وہ بالکل اس دائرے سے خارج ہے، اس سے باہر ہے، اور بنیادی تو نہیں لیکن غیر بنیادی شعبوں میں اگر کمزوری اور کمی رہ گئی، غیر اہم شعبوں میں کمی کمزوری رہ گئی، تو وہ اسی درجے میں اس مذہب سے، اللہ کی بندگی سے اسی درجے میں دور ہے جس درجے میں وہ ان احکام کی تعمیل سے دور رہا. تو جن پانچ چیزوں پر اسلام کی اور اللہ کے حکموں کی بنیاد ہے، وہ پانچ شعبے جو کہلاتے ہیں اسلام کے ڈپارٹمنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق ہیں. عقائد کا مطلب انسان کے سوچ اور فکر سے اور دل کے اندر بیٹھی ہوئی افکار سے، نظریات سے، دل میں بیٹھی ہوئی باتوں سے ہوتا ہے. عقائد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کو لے کر کیا فکرے ہیں، رسول کو لے کر کیا فکرے ہیں، آخرت کو لے کر کیا فکرے ہیں، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو لے کر کیا فکرے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں کہلاتی ہیں عقائد. اور اللہ کا بندوں کا جو ڈائریکٹ براہ راست تعلق ہے، اور اس تعلق کو نبھانے کی جو شکلیں ہیں، وہ عبادت کہلاتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں عبادت میں ہیں. یعنی یہ بندہ انجام دیتا ہے، یہ کام بندہ کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ سے براہ راست اپنا تعلق قائم کرے، دوسرے اور کاموں کی طرح نہیں کہ دوسرے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو کیا جا رہا ہے. نماز پڑھتا ہے بندہ اللہ کی رضا کے لیے، زکات دیتا ہے بندہ اپنے مال کو اللہ کے حکم پر خرچ کرنے کے لیے، حج کرتا ہے اللہ سے اپنی عاشقی کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کو منانے راضی کرنے کے لیے. تو یہ عبادات ہوئے. اس میں ہوتا یہ کہ بندے کا اور اللہ کا، خالق کا اور مخلوق کا براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور ان دونوں کے آپس کے تعلق کو ظاہر کرنے والی شکلیں انجام دی جاتی ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے معاملات. اس میں اجتماعی اعتبار سے یا انفرادی اعتبار سے باہم بندوں کے تعلقات کن اصولوں پر استوار ہوتے ہیں. خرید و فروخت دنیا بھر کرتی ہے، ملازمت اور جاب سب لوگ کرتے ہیں، دوسرے اور طور طریق سب اختیار کرتے ہیں، لیکن کن اصولوں کے تحت یہ ملازمت کرنی ہے، یہ جاب کرنی ہے، یہ مزدوری کرنی ہے، کمانا دھمانا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، خریدنا اور بیچنا ہے، اور کن اصولوں کے تحت یہ جائز ہے، کن کے تحت یہ ناجائز ہے. جن اصولوں کے تحت میں یہ باتیں آتی ہیں، ان اصولوں کا مجموعہ معاملات کہلاتا ہے. اور اخلاق ہوتے ہیں بندے کے اندر پائے جانے والی صفات. بندے کے اندر پائے جاتے ہیں بخل کا مادہ پایا جاتا ہے، حرص کا مادہ پایا جاتا ہے، طمع کا مادہ پایا جاتا ہے، خوف کا مادہ پایا جاتا ہے، شوق کا مادہ پایا جاتا ہے. یہ بندے کی صفات ہیں. یہ اگر درمیان میں ہوں، اعتدال میں ہوں، تو یہ عدل کہلاتا ہے، اور اگر یہ ایک طرف کو بڑھ جائیں تو یہ افراد میں چلا جاتا ہے، یہ صفتیں گھٹ جائیں تو پھر یہ تفریق میں چلا جاتا ہے. تو افراد کی اونچائیوں سے اور تفریق کی پستیوں سے بچتے ہوئے اس کو درمیان میں رکھنا، یہ اعتدال، عدل اور اسلام کہلاتا ہے. اور ان صفات کو اس اسلامی معیار پر لانا یا اسلامی معیار، یہ اخلاق کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پانچواں شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ، اس کا مطلب ہے رہن سہن، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، وضاحتہ کیسی بنانا ہے، سونے کا انداز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ معاشرت میں آتا ہے. آج کے اس مجلس کے اندر معاشرت سے متعلق معاشرت کے ایک خاص شعبے کی خاص آداب بیان کرنے کا ارادہ ہے، وہ ہے کھانے کے آداب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ سکھایا، یہ کیا بات ہوئی، کھانے کے کیا آداب ہیں، ساری دنیا کھا رہی ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، غیر مسلم بھی کھا رہا ہے، ایک مسلمان بھی کھا رہے ہیں، تو اس میں خاص ادب بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ کھانا تو ایک بہت، جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو کیسے کیسے تعلیمات دی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے غیر مسلم نے اعتراضاً کہا تھا کہ تمہارے نبی تمہیں کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں، بیت الخلاء جانے کا، وہاں استنجا سے فارغ ہونے کا، بیت الخلاء سے واپس آنے کا، ٹھیلوں کے استعمال کرنے کا، پانی کے استعمال کرنے تک کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ بھی کچھ بتانے والی باتیں ہیں، وہ اعتراضاً یوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کیسی کیسی باتیں بتا دیتے ہیں، یہ باتیں بھی امتیوں کو بتانی چاہیے، یہ باتیں بھی نبی کی زبان پر آنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے یہ اعتراض کی بات ہے، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، تمہارے لیے یہ اعتراض کی بات ہے کہ ایک نبی کی زبان پر ایسی باتیں آ رہی ہیں، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہم ادھورے نہیں چھوڑے گئے ہیں، ہم نکمے نہیں چھوڑے گئے ہیں، ہم آزاد نہیں چھوڑے گئے ہیں کہ جیسے تازے ایک کام کر لیں، اور یہ کرنا ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امتیوں کے لیے بمنزل والد کے ہوں، والد اور سرپرست اگر بچوں کو کھانے پینے کے انداز، سونے کے، پہننے کے، رہنے سہنے کے، استنجا کو جانے آنے کے، چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرنے کے انداز اگر نہیں سکھائیں گے تو بچے کیسے سیکھ پائیں گے۔ ایسے ہی یہی حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا اپنی امت کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے بہت سے آداب بتائے، ان میں سے سب سے پہلا ادب، ویسے تو 13-14 سنتیں کھانے کی بتائی جاتی ہیں، اس میں سے بنیادی سنتیں ایک اس میں سے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، دعا پڑھ کے کھانا جسے ہم کہیں گے۔ دعا کے ذریعے سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نہیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ابھی تو شریف میں واقعات کی صورت میں اس کو بتایا گیا بڑی تفصیل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، ادب تو ویسے کھانے کے بیان ہو رہا ہے لیکن اس کا تعلق گھر میں داخل ہونے کی دعا سے بھی ہے، اس لیے اس کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے ساتھ میں تاکہ پوری حدیث سمجھ میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اور اس کے بعد پھر کھانا کھاتا ہے اور کھانے پر دعا پڑھتا ہے، تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، اپنے نیچے کے اپنے شیروں سے کہ تمہارا قیام طعام کا بندوبست اس گھر میں نہیں ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ شیطان اپنے شیروں سے کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اس نے دعا پڑھ لی تو قیام کا بندوبست ختم، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، اس بندے نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا تو اب یہاں تمہارے طعام کا بندوبست ختم۔ اگر بغیر دعا کے گھر میں داخل ہوا جائے، بغیر دعا کے کھانا کھا لیا جائے تو اپنے گھروں میں شیاطین کے قیام کا اور شیاطین کے، شیطانوں کے طعام کا بندوبست کرنے والا مطلب ہے۔ جو بندہ بغیر دعا کے گھر میں داخل ہو گیا اس نے شیطانوں کے آنے کی راستہ ہموار کر دیا، جو بندہ بغیر دعا کے کھانا کھا لیا اس نے شیطانوں کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا اور شیطانوں کے اپنے کھانے میں شریک ہونے کا راستہ ہموار کر لیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے ظاہر احوال بھی اس طرح کی آنکھوں سے دکھاتے تھے، باطنی احوال بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جاتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر کھانے چنے ہوئے ہیں، ابھی آپ کھانا شروع نہیں فرمائے کہ ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، آپ نے بچی کا ہاتھ پکڑ کے روک دیا۔ اتنے میں ایک اور دوسرے دیہاتی صحابی آئے، وہ بھی ویسے ہی ہاتھ ڈال کر کھانا چاہے، اور ان دونوں نے، نہ بچی نے بسم اللہ پڑھا تھا نہ اس دیہاتی صحابی نے بسم اللہ پڑھا تھا، آپ نے دونوں کا ہاتھ روک دیا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ شیطان چاہتا تھا کہ اللہ کے نام کے بغیر اس کھانے کو حلال کر دے، اس کے اپنے لیے، شیطان اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو منع کر دیا، میں نے اس کے لیے یہ راستہ بند کر دیا۔ تو دعا کے نہیں پڑھنے سے اس کھانے کے اندر شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے، دعا کے نہیں پڑھنے سے کھانے کے اندر اللہ کی طرف سے دعا کی برکت سے جو نور ملتا ہے وہ نور چھین لیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا ہے۔ دعا کی برکت سے کھانے کے اندر جو برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے اس اگر نہیں پڑھی جائے گی تو اس برکت اور اس رحمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رحمتیں اور وہ برکتیں دوسری زندگی کے باقی اوقات کے اندر کام کرتے ہیں. بغیر دعا کے کھانے کا ایک اثر ہے, دعا کے ساتھ کھانے کا ایک اثر ہے, بغیر دعا کے گھر میں داخل ہونے کا ایک اثر ہے, دعا کے ساتھ کھانے کے گھر میں داخل ہونے کا ایک اثر ہے, اور دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. بچے شیطانی اعمال شروع کر دیتے ہیں, انسان مساوس میں مبتلا ہو جاتا ہے, عوام کا شکار ہو جاتا ہے, عبادتوں کے اندر جی نہیں لگتا, موڈ آف آف ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ شیطان کا عمل دخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن میں خون جیسے جاری ہوتا ہے, اللہ نے شیطان کو بھی اختیار دیا, اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے. تو اب اگر ہم یہ سمجھیں تو یہ تو خام خواہ کی بات ہوئی کہ ہمارے دعا پڑھنے سے اس کا اثر ختم ہو گیا اور ہمارے نہیں پڑھنے سے اس کا اثر ہماری زندگی میں آ گیا, ایسا نہیں ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر فرماتے تھے. اچھا, دعا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم آیا, کبھی کبھار بندہ بھول جاتا ہے تو آپ نے فرمایا درمیان میں دعا پڑھ لیا کرے, جب بھی یاد آئے پڑھ لے, بسم اللہ اولہ وآخرہ, یا بسم اللہ اولہ وآخرہ. میں شروع میں نام پڑھنا اللہ کا بھول گیا تھا, اب میں شروع کے کھانے کو اللہ کے نام کرتا ہوں, آخر کے کھانے کو اللہ کے نام کرتا ہوں. اس پر بھی ایک واقعہ روایات میں موجود ہے, ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے, انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا, کھانے کے آخری دو رقموں پر میں یاد آیا کہ انہوں نے بسم اللہ چھوڑ دیا ہے, تو بسم اللہ پڑھا. ان کے بسم اللہ پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ بندہ دعا کے بغیر کھانا کھا رہا تھا, شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا, جب اس نے آخر کے دو رقموں پر بسم اللہ نہیں پڑھا وہ آخر وہ پڑھا, تو شیطان نے پہلے کھانے کی قید کر دی. تو یہ سارے واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے اپنی آنکھوں سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے ہم کو بتاتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خامخواہ بندوں کو پابند کیا جا رہا, نہیں, ایک دنیا, اس دنیا کے اندر اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کا اس دنیا سے تعلق ہے, اور شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کا ان سے تعلق ہے. اگر ہم احکام کی پابندی کرتے ہیں تو نفع میں آ جاتے ہیں, فائدے میں آ جاتے ہیں, نقصان سے بچ جاتے ہیں, شر سے بچ جاتے ہیں. اور یہ شر سے بچنا, یہ نفع میں آنا ہمیں نظر نہیں آتا. اب نظر نہیں آنے کی وجہ سے ہم خود اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جس کو نظر آتا تھا انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہے, تمہارے ایسا نہیں کرنے سے یہ نقصان. اب دعا پڑھنے کا فائدہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, نہیں پڑھنے کا نقصان حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور دعائیں بھی کیسی کیسی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی ہے, الہام فرمائی ہے, کہ بندے کو ایک تو دنیاوی فائدہ دیتی ہے, بندے کے ایک دنیاوی کام کو عبادت بنا دیتی ہے, اور تیسری چیز اس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کا, اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے. ساری دنیا کھا رہی ہے, مسلمان بھی دعا پڑھ کے کھا رہا ہے, فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا اس کی ایک تو ضرورت پوری ہو گئی, شیطان کے اثر سے یہ بچ گیا, دنیا نہیں بچ پائی, اس نے دعا نہیں پڑھی وہ اس کے اثر سے نہیں بچا, دوسروں نے بھی کھایا, اس نے بھی کھایا, اس نے دعا پڑھی, دوسروں نے دعا نہیں پڑھی, تو ان کی زندگی کافرانہ زندگی ہے, غیر مسلمانہ زندگی ہے, غیر اسلامی زندگی ہے. ایک دو کلمہ کے, دو جملوں کے پڑھ لینے سے اللہ نے اس کو بندگی میں شامل کر دیا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں اپنی زندگی کو بندگی بنانے کے لیے, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بنانے کے لیے پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنی زبان پہ وقت پر چند لمحوں کو بولنے کی ضرورت, چند جملوں کو بولنے کی ضرورت ہے. عین وقت, عین موقعوں پر, عین اوقات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے جو کھانے کا ادب بتایا جاتا ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا. اب اس کی متول طویل دعائیں بھی ہیں, بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں, چھوٹی دعائیں بھی ہیں. بسم اللہ والا برکت اللہ سب کو یاد ہوتا ہے, اور اگر شروع میں کوئی پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں اس کو پڑھ لے, بسم اللہ اولہ وآخرہ, تین جملے, تین لفظ ہیں, بسم اللہ اولہ وآخرہ. ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو مدارس میں داخل کرا دیتے ہیں یا خود والدین کو دعائیں یاد ہوتی ہیں تو ہم بچوں کو یاد دلا دیتے ہیں. بچوں کو یاد دلا دینا کافی نہیں ہے, ان کو بہت پورا قرآن یاد ہے لیکن وہ عمل کہاں کرتے ہیں, ان کو پورا قرآن یاد ہے لیکن وہ اس کا مطلب کہاں سمجھتے ہیں. تو صرف یاد کر لینا کہاں کافی ہے, نہ ہمارے لیے کافی ہے, نہ ہمارے بچوں کے لیے کافی ہے, نہ ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے. آگے کا مرحلہ کیا ہے کہ ان کی پریکٹیکل زندگی میں یہ چیزیں آئی یا نہیں آئی, اس پر غور کرنا ہے. جب وہ کھانا کھا رہے ہیں تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں, جب وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ دیکھیں, یہ غور کریں کہ ہمارے بچے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, گاڑی میں بیٹھیں تو سواری کی دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ کام دوسرے مرحلے کا ہے اور اس کے ذریعے سے اسلامی زندگی بنتی. یاد کر لینا, کئی غیر مسلموں کو سورہ فاتحہ یاد ہے, کئیوں کو آیت الکرسی یاد ہے, کئیوں کو قل یاد ہے, کئیوں کو قرآن کے بعد مخصوص سورتیں یاد ہیں. اب ان کو یاد ہو جانے سے تو وہ مسلمان نہیں ہو گئے. تو ہمیں بھی اگر دعائیں صرف یاد ہو جائیں تو یاد ہو جانا یہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوئی صورت نہیں پیدا کر سکتا. اس کی شکل یہ ہے کہ جو چیز ہمیں یاد ہوئی ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں خود لائیں اور اپنی اولاد کو اس کا مشاق بنائیں کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں اس کے عادی ہو جائیں, کہ جب بھی کھانا ان کے سامنے آئے وہ اس کو بسم اللہ کے ساتھ کھانے والے بن جائیں. یہ معمولی سنتیں نہیں ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے علوم ظاہرہ سے استفادہ کیا, حدیث پڑھی, قرآن پڑھا, فقہ پڑھا, تفسیر پڑھی, یہ ساری چیزیں پڑھ لی. اللہ نے مجھے بظاہر ظاہری علوم سے کامل کر دیا. اس کے بعد میں نے تصوف کی طرف, مشاعر کی طرف, جو باطن کی دنیا یا انسان کے دل کی دنیا کو آباد کرنے کا کام کرتے ہیں اور انسان کی بنیادی اندرونی جو خامیاں ہیں اس کو دور کر کے اندرونی جو خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اس کو ان سے انسان کو سجاتے ہیں, میں نے ان کی طرف رخ کیا. ان کے چار سلسلے ہیں. اب ان چار سلسلوں کی میں نے محنت کی, ان کی جو تعلیمات تھی, جو اوراد تھے, جو مجاہدت تھی, جو ریاضتیں تھیں, میں نے سب کو اپنایا. اللہ نے باطنی اعتبار سے بھی کمال مجھے کامل کر دیا. ظاہری علوم سے اللہ نے مجھے سرفراز فرمایا, باطنی علوم سے اللہ نے مجھے جمال عطا فرمایا. اس کے بعد ان چیزوں پر بندہ اگر مستقل عمل کرتا رہے تو اس کے درجات میں اور اس کے مقامات میں ترقی ہوتی رہتی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دھیرے دھیرے اللہ نے ایک مقام سے ایک مقام تک ایسی ترقی مجھ سے فرماتی رہی کہ میں چند درجوں کو تو انسانوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں, لیکن اگر آخری مراحل کو میں بیان کروں گا جن کی سیر اللہ نے مجھے کرائی ہے تو لوگ مجھے کافر کہیں گے, لوگ مجھے زندگی کہیں گے, جبکہ وہ باطنی دنیا کی سیر ہے, جبکہ وہ حقیقت ہے, لیکن لوگ کہیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سب اللہ نے مجھے دے دیا. اس کے بعد سب سے آخر میں یہ سب ملنے کے بعد میری جو دعا تھی اللہ سے وہ یہ تھی کہ مجھے سنت کی زندگی عطا فرما. باطنی مقامات اپنی طرف رہے, ظاہری علوم اپنی طرف رہے, سیر اللہ سیر فی اللہ یہ اپنی جگہ رہے, لیکن یہ ساری چیزوں کا حاصل خلاصہ نتیجہ مقصد وہ سنت کی اتباع ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, وہ آپ کے احکام کی تعمیل ہے, آپ کی تعلیمات کی پیروی ہے. تو اگر کسی نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ غیر اہم سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا جائے, وہ ایک اہم کام ہے, اہم سنت ہے. تو کھانے کے آداب میں سے ایک اہم سنت اور ایک اہم ادب اللہ کا نام لے کر کھانا ہے. کھانے کے درمیان میں بہت ساری سنتیں ہیں, جیسے تین انگلیوں سے کھانا ہے, چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا ہے, اپنے قریب سے کھانا ہے. یہ ان ساری سنتوں کے اندر, ان سارے آداب کے اندر بعض بعض آداب میں تفصیلات ہیں. جیسے اپنے قریب سے کھانا ہے, یہ اپنے قریب سے کھانے والی بات کس صورت کی ہے, کون سے انسان الگ الگ طریقوں سے کھاتا ہے, کبھی دسترخوان پر ایک کھانا رکھا ہوا ہے, کبھی دسترخوان پر مختلف کھانے چنے ہوئے ہیں, کبھی ایک کھانا, کبھی دس کھانے, کبھی ایک ہی قسم کا کھانا دس طریقوں سے لایا گیا, کبھی اکیلا بیٹھ کر بندہ کھا رہا ہے, کبھی سب جمع ہو کر کے کھا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتوں میں ایک ہی حکم ہے, ایسا نہیں ہے. ایک کھانا ہے, سب ایک ہی برتن میں کھا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے سامنے سے نہیں کھائیں گے, اس کے سامنے والے کی طرف سے, دائیں بائیں والے کی طرف سے کھائیں گے تو اس کے کھانے میں خلل ہوگا. تو کل مم مائے لی, اپنے سامنے سے کھاؤ, دوسروں کو تکلیف مت دو. ایک کھانا ہے, دس کھانے نہیں ہیں, صرف ایک ہے. تو آپ ادھر ہاتھ ڈالیں تو بھی وہی ہاتھ آ رہا ہے, سامنے ہاتھ ڈالیں تو بھی وہی ہاتھ آ رہا ہے, بائیں ہاتھ ڈالیں تو بھی وہی آ رہا ہے. اب کیا کریں, کل مم مائے لی, خرید میں سے کھاؤ, کیونکہ سب جگہ وہی رکھا ہوا ہے. حضرت اکراش غالب رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہیں. وہ کبھی دائیں ہاتھ مار رہے ہیں, کبھی بائیں ہاتھ مار رہے ہیں, کبھی سامنے سے کھا رہے ہیں, کبھی بیچ میں سے اٹھا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ قریب سے کھاؤ. کھانا ختم ہو گیا, کھجوریں آئیں, اور کھجوریں ایک پلیٹ میں آئیں لیکن مختلف قسم کی رکھی ہوئی تھی, ایک قسم کی کھجور نہیں تھی, مختلف قسم کی کھجوریں تھیں. حضور نے تنبیہ فرما دی تھی, ہمت نہیں ہوئی ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے کی. اب وہ ایک جگہ سے کھا رہے ہیں اور دیکھا کہ حضور تو ہر جگہ سے لے رہے ہیں. جب حضور نے دیکھا کہ وہ ہاتھ ادھر ادھر نہیں ڈالتے تو سمجھ گئے کہ میری تمبی کا اثر ہے. فرمایا کہ یہ ایک قسم نہیں ہے, اب اس میں سے ہر جگہ سے کھاؤ, اب دائیں سے بھی لے سکتے ہو, اب بائیں سے بھی لے سکتے ہو, سامنے سے بھی اٹھا سکتے ہو, پیچھے سے بھی اپنے قریب کر سکتے ہو. تو یہ مختلف صورتوں کے مختلف احکام ہیں اور ان احکام کو ان کی اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ سامنے دوسری
थोड़ी दूर हमसे दूसरी डिश रखी हुई है, तो कुल मिम्मा यदि करीब से खाने के हुक्म की वजह से हम शर्मा शर्मी में कह ही नहीं रहे कि भाई वो इधर दे दो, क्योंकि सुन्नत के खिलाफ अच्छा खाने के अदब के खिलाफ समझ रहे हैं, नहीं ये खाने का अदब नहीं, ये तो उसका वसल्लम की तालीम है कि दस चीजें रखी हुई हो तुम्हें पसंद हो तो करीब करके खाओ उसको। हाँ इसमें यह लिहाज हो कि मुश्तरक खानों में दूसरों के हिस्से का लिहाज हो, मुश्तरक खानों के अंदर दूसरों की अजियत से खुद को बचाने का एहतमाम हो। मुश्तरक खाना क्या है, यानी जिसमें एक से ज्यादा आदमियों का हिस्सा है, एक से ज्यादा सबको खाना जिसके अंदर होता है, घर के अंदर लगा हुआ है, मस्जिदों में लगा हुआ है, या कहीं दावतों में जाना आना है, हम किसी के मेहमान बन गए हैं, ऐसी सूरत में हम अकेले तो मेहमान नहीं है, खुद मेजबान भी हमारा शरीक है, हम अकेले दफ्तर पे नहीं है और भी हमारे साथ और मेहमान बैठे हुए हैं, तो इन सूरतों में मुश्तरक खानों में दो बातों का लिहाज रखना होता है। एक तो ये है कि हम दूसरों की अजियत का बाइस नहीं बने, दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ ना हो, अब कोई खाना चाह रहा है हम हाथ डाल दें तो उस बेचारों को अजियत हो जाएगी, हमारा खाना तो जरूरी नहीं था लेकिन उसको अजियत से बचाना तो जरूरी था, हमने गैर जरूरी काम के लिए किसी को तकलीफ दे दी, और ये इंसान को मुसलमान को तकलीफ देना बाज औकात सिर्फ तहजीब के दायरे से बाहर निकालता है, बाज दफा गुनाह कबीरा का मुर्तकिब बना देता है। इसी से एक बात याद आई कि बैतुल खला में हम जाते हैं और वहां पर टॉयलेट जो सीट होती है उस सीट के ऊपर पानी हम वैसे ही छोड़ देते हैं, कोई कोई फ्लश करना भूल जाता है, ये गुनाह कबीरा है, क्योंकि इसकी वजह से हम दूसरों की अजियत का बाइस बनते हैं, हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो टॉयलेट सीट के ऊपर पानी को हम बगैर पोछे अगर वैसे ही छोड़ दें तो इससे दूसरों को तकलीफ होती है, दूसरे को तकलीफ देना गुनाह है। हम फ्लश अगर नहीं करते हैं तो इससे दूसरे को तकलीफ होती है, और फ्लश नहीं करना इस वजह से कि दूसरों को तकलीफ हो रही है गुनाह है। ये तालीमात इस्लाम की हैं, गैरों ने इसको इस हद तक अपना लिया कि बुजुर्गों ने वाकयात लिखे हैं। इंशाल्लाह इन मजलिसों में बात होती रहेगी। बाप रदा वाले अलहमदुलिल्लाह।